بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد حضرات آج ہم سورۃ یوسف سے آغاز کریں گے اپنے سبق کا بارہواں پارہ ہے اور سورت بھی بارہویں ہے سورۃ یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان مکہ مکرمہ میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ کو تورات اور انجیل کا کوئی علم نہیں تھا, آپ خود اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے, لہذا کسی مطالعے کا کوئی سوال نہیں تھا. قریش نے رابطے کیے بنی اسرائیل سے کہ ہمارے یہاں ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے, تو کچھ کیا ہم اس کا امتحان لیں. تو جہاں تین سوال کیے گئے کہ روح کیا ہوتی ہے, اصحاب کہف کیا تھے, ذوالقرنین کون تھے, وہاں یہ بھی پوچھوایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چونکہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آ رہا تھا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی اور ان کو لے کر چلے گئے اور فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے. لیکن یہ سوال کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے, یہ بھی پوچھوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بہت واضح ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا, یقیناً ہم نے اس کو ایک عربی ریڈر بنا کر نازل فرمایا ہے, لعلکم تعقلون تاکہ تمہیں سمجھ آئے. نحن نقص علیک احسن القصص, اے نبی ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں, بما اوحینا الیک ھذا القرآن, جیسے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے, ان دا سیم کورس, وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اور اس سے پہلے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی, آپ کچھ نہ جانتے تھے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, اس نے اپنا تعارف الہدا کے طور پہ کرایا ہے, دا گائیڈنس دا ڈائریکشن, لیکن عام جو معروف ہدایت ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار قصے بیان ہوئے ہیں, جن میں سے ایک قصہ جو واقعتاً قصے کی طرح بیان ہوا ہے وہ یہ سورہ یوسف ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, آپ کی کہانی ہے. لیکن قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں کوئی سائنٹیفک فیکٹس بھی بیان ہوئی ہوں گی, لیکن ان میں سے کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں ہوئی, بلکہ میں تو ذاتی طور پر اس سے اگری بھی نہیں کرتا کہ قرآن مجید میں کوئی سائنسی معلومات ہیں. قرآن مجید کی وہ معلومات جو ہیں وہ کامن سینس کی معلومات ہیں جن کو عرب جانتے تھے. مثلا انسان کی تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں تین پردوں کے اندر ہوتی ہے. عرب بھیڑ بکریاں پالتے بھی تھے, انہیں ذبح بھی کرتے تھے, اونٹ اونٹنیاں پالتے بھی تھے, انہیں ذبح بھی کرتے تھے, تو انہیں معلوم تھا کہ کس طرح تین تہوں کے اندر ایک نیا بچہ جو ہے پروان چڑھتا ہے. لیکن جو اصل مضمون وہاں پر بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مضمون بیان ہوتا ہے اور کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جیسے سورہ قیامہ کے آخر میں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان ایک منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ زوجین، اور اسی ایک ہی بوند سے جوڑے پیدا کیے، الذکر والانثی، مذکر بھی اور مؤنث بھی. عرب اونٹنیاں بھی پالتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اور ان کے مس کیریج بھی ہوتے تھے، اور اگر ارلی مس کیریج ہو تو خون نکلتا تھا، کچھ اور لیٹ ہو تو جمع ہوا خون نکلتا تھا، اور لیٹ ہو تو ایک ان فارم سا ماس اور پھر فارمڈ ایک بچہ جو تھا وہ ایبارٹ ہوتا تھا. کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن توجہ جس کی طرف دلائی جا رہی ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان مردوں کو زندہ کر سکے؟ تو قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ قصوں کہانیوں کی کتاب ہے، نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اگرچہ ان تمام موضوعات پر کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو ملے گی، اس کے اندر ذکر ملے گا ان کا. بعض لوگوں کے لیے شاید وہ انفارمیشن کی حیثیت رکھے اور باقیوں کے لیے اس کی حیثیت انفارمیشن کی نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ ہاں یس وی ڈو دیٹ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کنکلوژن نکالنا چاہتا ہے اس کنکلوژن تک انسان پہنچ جائے، گویا اسے ہدایت مل جائے. جیسے قرآن مجید کے سارے قصے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ قصہ بھی بلا شبہ اپنے اندر بہت بڑی رہنمائی دیے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں بڑی گائیڈنس، بشرطے کہ ہم اس گائیڈنس کے متلاشی ہوں. اس قصے میں سے، قرآن مجید میں سے ہم اپنا راستہ، جو ہدایت کا راستہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمارے عام طور پر جو پرانے قصے ہیں پنجاب کے اندر چلتے ہیں، ان میں یوسف زلیخا کی کہانی کے طور پر پہچان جاتا ہے،
اور اس کو ایک ٹپیکل رومانٹک سٹوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ اسرائیلی روایات ہے، یعنی تورات و انجیل کی بنیاد پر جو بنی اسرائیل کے ہاں قصے مشہور ہیں، ہمارے مفسرین نے بھی بعض چیزیں انہی سے لے لی ہیں اور ان کو بیان کر دیا ہے، اور پھر اس قصے کو ایسے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے واقعتاً کوئی لو سٹوری ہو. جب قرآن مجید کو آپ ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ قصہ ہرگز ہرگز کوئی لو سٹوری نہیں ہے. باقی اس قصے میں جو عام لو سٹوریز ہوتی ہیں ان کے برعکس معاملہ ہے. وہ برعکس معاملہ کیا ہے کہ بالعموم اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے حیوانات سے، جمادات سے، نباتات سے مختلف، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، مرد اور عورت کی تقسیم، یہ تقسیم جو ہے یہ صرف داڑھی مونچھ کی یا ایک آدھ عضو کی تقسیم نہیں ہے، کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ دو مختلف وجود ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. سورہ قیامہ کے آخر میں جو آیات میں نے سنائی ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بوند سے دو مختلف وجود بنا دیے، الذکر والانثی، مرد اور عورت. ہر وہ طالب علم جس نے بایولوجی پڑھی ہے اور اس نے سیل کا سٹرکچر بھی پڑھا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی زندہ جسم کا وجود سیل سے بنتا ہے، اور سیلز، ہر سیل کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، جس کے اندر، یعنی سافٹ فارم کے اندر پورا کا پورا اس سیل کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے، اس سیل کا فنکشن موجود ہوتا ہے، جو اتنا چھوٹا ہے کہ عام مائکروسکوپ بھی اس کروموسوم کو دیکھ نہیں سکتی، یعنی الیکٹرون مائکروسکوپ میں اس کروموسوم کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بایولوجی کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے
کہ انسان کا سارا فنکشن جو ہے وہ ان کروموسومز کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور یہ جینیٹک انجینئرنگ جو ہم کہتے ہیں, اب یہ ایک بہت بڑی سائنس بن گیا ہے. خود فیصل آباد کے اندر نب جی جو ہے وہ اس وہی جینیٹک انجینئرنگ کے متعلق ہے کہ گندم کی فصل کو اور دوسرے پھلوں کی فصل کو اس کے اندر الٹریشنز کرنا, یعنی کروموسومز کی لیول پر جا کر اس کی بیماریوں کو کنٹرول کرنا, اس کی افزائش کو بڑھانا, اس کی پروڈکشن کو بڑھانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کہ جس کے اندر اس چیز کو کیا جاتا ہے. جب ہم انسان کو جینیٹیکلی دیکھتے ہیں تو انسان کے ہر سیل میں 40 کروموسومز ہوتے ہیں 23 جوڑوں کی شکل میں, 23 پیئرز کی شکل میں. ہر انسان میں, مرد میں بھی اور عورت میں بھی, 23 جوڑوں کی شکل میں 40 کروموسومز ہوتے ہیں. وہ جوڑے جو ہیں 22 جو ہیں وہ سیم ہیں مرد اور عورت میں. جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ انہیں سائنسدان جو ہے وہ ایکس ایکس کا نام دیتے ہیں, کہ 22 جو جوڑے ہوتے ہیں, 22 جو پیئرز ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں مرد میں بھی اور عورت میں بھی. لیکن عورت کا 23واں پیئر بھی ایکس ایکس ہوتا ہے, جبکہ مرد کا 23واں پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے, اس میں ایک کروموسوم ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر سیل کی سطح پر 1/46 کا فرق ہے, یعنی 45 کروموسوم سیم ہے مرد اور عورت میں, لیکن 40واں کروموسوم جو ہے مختلف ہے. لیکن انسان کے جسم میں کتنے کروموسومز ہوتے ہیں؟ 28,000 نہیں, ملین نہیں, بلین نہیں, 28 ٹریلین کروموسومز ہوتے ہیں. اور 28 ٹریلین کو آپ 1/46 سے ذرا ضرب دے کر دیکھیں تو آپ کا کمپیوٹر جواب دے جائے گا, آپ کا سیل فون جواب دے جائے گا اس فگر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. تو گویا ایک مرد اور عورت کے درمیان جینیٹیکل ٹرمز میں اتنا فرق ہے. اب وہ فرق کیا کیا ہوتا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ مانے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ آئیڈینٹیکل. یہ دونوں ایک جیسے وجود نہیں ہیں, مختلف وجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہوگی, اس کے بعد پھر غور و فکر ہوگا, اختلاف ہوگا. اس لیے کہ سائنس کی سطح پر یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں 46 کروموسوم 23 پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں اور 22 پیئر سیم ہوتے ہیں اور ایک پیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بہرحال 28 ٹریلین کروموسومز ہیں, تو پھر مرد اور عورت دو آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں. یعنی جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق جو ہے وہ داڑھی مونچھ کا اور ایک آدھ عضو کا ہے, اب پتہ چلے گا کہ نہیں, یہ پورا کا پورا وجود مختلف ہے. یعنی یہ میرے سامنے ایک ڈیسک ہے, یہ چپ بورڈ اور لکڑی کا بنا ہوا ہے. ایسا ہی ایک ڈیسک جو ہے وہ آپ کسی اور میٹیریل میں لے آئیں, لوہے میں لے آئیں اور ایسا پینٹ کر دیں, اور وہ آپ فائبر گلاس میں لے آئیں اور ایسا پینٹ کر دیں, تو دیکھیں گے ایک جیسے, لیکن ہر چیز مختلف ہوگی. نوک کریں گے تو ڈفرینٹ آواز آئے گی. اسی طرح کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہیٹ کی, الیکٹریسٹی کی, وہ مختلف ہوگی. کرشنگ اسٹرینتھ مختلف ہوگی, ٹینسائل اسٹرینتھ مختلف ہوگی. کیوں؟ وہ اندر سے آئیڈینٹیکل نہیں ہے. تو ایسے ہی مرد اور عورت کا وجود جو ہے یہ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اور جو میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں یا بایولوجی میں ڈیپلی پڑھنے والے لوگ ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ مرد اور عورت کے سارے کیمیکل ریئیکشن جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان دونوں کی کیمسٹری ایک سے مختلف ہے, ان کا بیہیویئر ایک دوسرے سے مختلف ہے, ان کی بایو کیمسٹری مختلف ہے, ان کا ہارمونل سسٹم جو ہے وہ مختلف ہے. اور جن لوگوں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے, یعنی عورت کا پورا وجود جو ہے وہ ریپروڈکشن کے گرد گھومتا ہے. یعنی اس کے جو اللہ تعالیٰ نے گلینڈز بنائے ہیں مرد سے مختلف, اووریز ہیں, اسی طرح اس کے جو اعضاء بنائے ہیں ان کی بنیاد پر اس کا پورا ہارمونل سسٹم مختلف ہے. ہارمونل سسٹم مختلف ہے تو اس کی بایو کیمسٹری مختلف ہے, بایو کیمسٹری مختلف ہے تو پھر بیہیویئر مختلف ہے ایک دوسرے کے ساتھ, سوچ مختلف ہے, سائیکالوجی مختلف ہے, سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اگلا سوال کہ پھر فرق کہاں ہے,
یعنی یہ تو چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتائیں، آپ کو متفق علیہ چیزیں جن میں سائنس کی سطح پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں کوئی شخص جو ہے بالکل سائنس کو سرے سے مانتا ہی نہ ہو اور ساری جتنی بھی سائنسی تحریک ہے اس کو، تحقیق ہے اس کو، بکواس سمجھتا ہو، نان سینس سمجھتا ہو اور اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتا ہو، اس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو بہرحال سائنس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور میں ایک لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں، سائنس پر بلیو کرتا ہے، ہم سب لوگ جو اسکول میں گئے ہیں، کالج میں گئے ہیں، تو یہ جو سیکولر تعلیم ہے یہ ہمارا ایک سائنس جو مائنڈ سیٹ بناتی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ میں وی بلیو ان سائنس، اور یہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں ان کو کوئی بھی جو سائنس کا پڑھا ہوا طالب علم ہے، سائنس پڑھنے والا، وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا. اب اس میں اسلام کو ہم نے کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، یہ پھر اگلا مسئلہ ہوگا. اس میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم کوئی بات غلط سمجھ سکتے ہیں. خود سائنس کے اندر جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، ساری کی سائنس جو ہے وہ کنسنسس کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لاز اینڈ تھیریز. لاز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً سائنس کے اندر متفق علیہ ہوتے ہیں، ان پر کنسنسس ہوتا ہے، اور جو تھیریز ہوتی ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے سائنس آف ایولیوشن، یعنی تقریباً بایولوجی کے اندر یہ اگریڈ اپون ہے، بہت کم اس سے اختلاف کرنے والے ہیں کہ بہرحال ایولیوشن ہوا ہے. اس کے بعد پھر سائنس تھیریز ہیں ایولیوشن کی، ڈارون کچھ اور کہتا ہے، لیمارک کچھ اور کہتا ہے، باقی اور ہوں گے، لیکن ایک ہے ایولیوشن، ایک ہے تھیریز آف ایولیوشن، اس پہ اختلاف ہوگا. اب آئیے کہ مرد اور عورت میں اختلاف کیا ہے. خاص طور پر جو یہاں مسئلہ زیر بحث ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ایک عورت نے، اور اسی سے یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے بنی اور اس میں دلچسپی پیدا ہوئی. تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، یعنی رومانٹک جھوٹی سٹوریز بھی ہیں اور بے شمار ریئل رومانٹک سٹوریز بھی ہیں. تو اس میں کیا خاص بات ہے کہ اگر یہ رومانٹک سٹوری تھی تو نتھنگ ٹو ڈسکرائب، کہ اس کو اتنی اہمیت دی جاتی کہ اس کو قرآن مجید کے اندر ایک پوری صورت اس کے بہت مختص کی جاتی. تو یہ کوئی اب نارمل چیز ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عام سی پیدائش تھی تو پھر قرآن مجید نے دو صورتیں اس کے لیے کیوں مختص کی؟ سورہ آل عمران کا پورا ایک رکوع ہے، بلکہ دو رکوع میں کہوں گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے. اس لیے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ایک بوڑھے باپ سے اور ایک بانج ماں سے ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کی. تو کوئی اب نارمل بات ہے تو قرآن مجید اس کو لے رہا ہے، خواہ اس کو کوئی سائنٹیفک جو عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کو سیگا لڑا کر ادھر سے ادھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں وہ ایک عام سی بات تھی، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، یعنی یہ نارمل نہیں ہے، کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی خاص بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے، اور جس کو جہاں تک میں سمجھا ہوں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سب کو اختلاف ہو سکتا ہے، چند کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جیسے آپ کو اپنی رائے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی یہ حق دیجئے کہ میں بھی اپنی رائے رکھوں اور آپ کے سامنے بیان کروں. مرد و عورت کے درمیان جو فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کو گزر ہوا،
تو آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن تصدقن، اے عورتوں صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول،
تو آپ نے فرمایا تکثرن لانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، تکفرن العشیرہ، اور اپنے شوہروں کی نجد، اور ہر شادی شدہ آدمی اس کا تجربہ رکھتا ہے
کہ عورت بگڑ جائے، زبان بول دے، جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بریک ہے اس کے پاس، بولتے چلی جائے گی تو بول سکتی ہے، یعنی آپ وہاں سے نکل جائیں تو بات دوسری ہے، لیکن اگر آپ وہاں موجود رہیں گے تو شیور کی بس نہیں. اور دوسرا ناشکرا، 30 سال آپ کے بڑے اچھے گزرے، لیکن پھر کوئی اونچی نیوی ہو جائے تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں یہ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیا. آپ نے اسے بہترین کھلایا, بہترین پہنایا, بہترین جگہ پر ریزائڈ کیا اور اس کا دبا لاگو کیا, اس کا خیال رکھا. لیکن یہ جملہ باہر آ رہا ہے اس کی زبان پر, یا مختلف الفاظ میں کہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, کوئی اور ہوگی تو تب بھی چھوٹنے کا نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا ناشکرہ پن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان کی لفظ پر کسی اور کا حق نہیں. نمبر ایک, وہ نو انسانی کے ذہین پر ایک فرد ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ پر بری آتی ہے. تو آپ نے عورت کو ڈیفائن کیا ہو جائے کہ تکسل لانا اور عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو.
ناقص العقل والدین, دین میں ناقص. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تم دیکھتی نہیں ہو کہ اپنے خاص ایام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی اور تمہیں روزے قضا کرنے پڑتے ہیں, اور تم دیکھتی نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف رکھا ہے. یہ تمہاری عقل کا نقص ہے. عقل کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو شوہروں کی ناشکری اور بہت زیادہ لان تان کرنا, اس کو اگر میں ایک لفظ دوں کہ ایموشنل انسٹیبلٹی, یعنی ایموشنز جو ہیں وہ تو مرد میں بھی ہیں, ایموشنز جو ہیں وہ عورت میں بھی ہیں. مرد جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے ان کے ایکسپریس کرنے میں, عورت جو ہے اس کی وہ بریک جو ہے ذرا کمزور ہے. یہ ایموشنز اور عقل کیا چیز ہے؟ علامہ اقبال کے اشعار میں جا بجا اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک شعر تو شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام بھی. کہ عشق جو ہے اس کی جگہ آپ ایموشنز رکھ لیں. آپ میں ایموشنز ہوتے ہیں کہ یو کین ڈو اینی تھنگ, یعنی انسان کی ساری موومنٹ جو ہے وہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ میں جذبہ ابھرے گا تو آپ اٹھیں گے کام کریں گے, اور جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو آپ بیٹھ جائیں گے. تو انسان کی موومنٹ جو ہے وہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوتی ہے, جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور جذبات کو بریک لگانے والا جو فینومینن ہے انسان کے اندر وہ عقل کہلاتا ہے. کہ جس میں انسان اپنے جذبات کو بریک لگاتا ہے, انہیں ایکسپریس کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچتا ہے. اور یہ بڑا نمایاں فرق ہے مرد اور عورت کے اندر. اور میں یہی سمجھا ہوں کہ مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق ہے وہ عقل کے میگنیچیوڈ کا ہے, مقدار کا ہے. دونوں میں جذبات بھی ہیں, ایموشنز بھی ہیں, اور دونوں میں عقل بھی ہے, کنٹرول بھی ہے. لیکن مرد کے اندر وہ جو کنٹرول والا پہلو ہے وہ اسٹرانگر ہے, اور عورت کے اندر جو ہے وہ جو ایموشنز والا پہلو ہے وہ اسٹرانگر ہے. یہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگرچہ آج کا موضوع نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کے ذمے اولاد کی پرورش لگائی ہے, اور بچے کی پرورش جو ہے وہ ایموشن سے ہو سکتی ہے, عقل سے نہیں ہو سکتی. یہ عورت ہے کہ جو بچے پر کبھی ناراض ہوتی ہے تو ڈانٹتی بعد میں رو خود پہلے پڑتی ہے, اس کو کہیں غصے سے مارتی ہے تو پھر گلے پہلے لگا لیتی ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا پیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا ہے. اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم قانونی طور پر بچے پالیں گے اور مار مار کے اس کا حلیا بگاڑ دیں گے بچے کا, تو بچے ایسے نہیں پلا کرتے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ ہمارا بنانے والا بھی ہے, اور اسی نے ذمہ داریاں جو ہے وہ تفویض کی ہیں. اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر بنائی. اب مرد, یہ تو ہو گیا نا ایک بیسک, یعنی جذبات اور عقل کی ریشو. اب اگلا کوشچن ہے کہ جذبات کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں مرد کے جذبات کو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں, من النِّسَاءِ عورتوں سے. یعنی سر فہرست ذکر کیا ہے عورت کا, لہذا یہاں ناس سے مراد مرد ہیں, مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں، ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے. یعنی ہم سب مرد جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے گریبان پر جھانک کے دیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی انوالنٹری موومنٹس ہیں ان میں سے 99% وومن اورینٹیڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کیوں جی؟ تو قرآن مجید کی سچائی دیکھیے کہ ایک لسٹ دی کہ مرد کو کیا کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے، عورت، بیٹا، ہماری جتنی بھی کانشیس موومنٹس ہیں وہ 99% سن اورینٹیڈ ہوتی ہیں. بیٹے کا مستقبل، اس کو خوراک پرووائڈ کرنا، اس کو کپڑا پہنانا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا، اس کی شادی کا بندوبست کرنا، اس کا فیوچر سیکیور کرنا، تو یہ ہماری ساری بھی جتنی بھی معاشی جدوجہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیٹے کے لیے. تو پہلے نمبر پر عورت، نمبر دو پر بیٹے، تیسرے نمبر پر فرمایا والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی کرنسی کا دور تو بعد میں آیا ہے لیکن پہلے سونا اور چاندی ہی اصل کرنسی تھی. تو یہ کیا ہے؟ مال و دولت، آج کی زبان میں کہہ لے بینک بیلنس. یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ نہیں؟ آگے چلیے چوتھے نمبر پر فرمایا والخیل المسومہ، نسل دار گھوڑے، صرف گھوڑے نہیں، برانڈیڈ ہارسز. اب ہم گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، ہم کار پہ سوار ہوتے ہیں، کار مہران بھی ہے اور ہمیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے آرام سے لے جاتی ہے، لیکن اگر مرد کے پاس چار پیسے آئیں گے تو وہ کلٹس ضرور لے گا، اور پیسے آئیں گے تو کرولا ضرور لے گا، اور پیسے آئیں گے تو پھر بڑھتا چلا جائے گا. یعنی نہ صرف سواری بلکہ سواری کا برانڈ ہے، وہ بھی ایک مرد کی کمزوری، اگین ٹرو. اور آخر میں فرمایا والانعام والحرف، اور مویشی اور کھیتی. یعنی جو دیہات کے لوگ ہیں کاشتکار پیشہ، ان کی تو یہ کمزوریاں ہیں ہی ہیں، لیکن بڑے بڑے انڈسٹریز بھی بڑھاپے میں جا کر فارم ہاؤس بناتے ہیں، اور فارم ہاؤس بنا کر اس میں مویشی بھی پالتے ہیں اور وہاں پر ایگریکلچر بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں سورہ حج کی ابتدا میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہوریبل شے ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعات عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، وتذو کل ذات حمل حملھا، اور تم دیکھو گے کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اب یہ دونوں چیزیں عورت کے بارے میں ہیں. نارملی اس زندگی میں عورت جو ہے وہ بچے کی ٹیک کیئر سے غافل نہیں ہوتی. زلزلہ آئے نا کوئی تو شاید ہم بھاگ کے باہر چلے جائیں، لیکن ماں بچے کو چھوڑ کر باہر کبھی نہیں جائے. ہاں قیامت کا زلزلہ اتنا ہاریبل ہے کہ تدل کلو مردیات اما اردات، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے. اور آگے فرمایا لوگوں کے بارے میں، اور اگر اس وہی ناس جو سورہ آل عمران میں پڑھا تھا آپ یہاں مردوں کے لیے مان لیں، تو بطر الناس سکارا، تم مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وہ ماں ہم بھی سکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ شراب کے نشے میں انسان کے جو ہائر کنٹرول سینٹرز ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سپریس ہو جاتے ہیں تو لوور سینٹرز جن میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لہذا شراب کے نشے میں کوئی شخص جو بولتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کوئی غصہ آئے گا تو کوئی چیز مار دے گا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کیا اثر ہوگا. لیکن انسان سینسز میں آتا ہے پھر سوچتا ہے کہ مجھے غصے کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے گالی بکنی چاہیے کہ نہیں بکنی چاہیے، یہ سب کیا ہے، یہ فرق ہے مرد. اب نارملی اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا، یاد رکھے گا، لیکن وائس ورسا از ناٹ ٹرو. اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آپ کو سورہ یوسف سمجھ میں نہیں آئے گی. سمپل از دیٹ. کہ اگر ہم یہاں سارے مرد بیٹھے ہیں اور یہاں کوئی گلی ہو جس میں سے لوگ گزر رہے ہوں، سینکڑوں مرد گزر جائیں،
ہم کوئی نوٹس نہیں لیں گے، ایک خاتون گزرے گی ہم سب کے کان کھڑے ہوں گے اور ہم متوجہ ہوں گے کہ یہ کون گزر رہی ہے. دیکھیے اس کے مقابلے میں یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور مرد گزریں عورتیں گزریں تو وہ نوٹس نہیں لے گی، ہاں کوئی ہینڈسم مرد گزرے گا تو اس کی طرف تمام عورتیں متوجہ ہوں گی. پھر بھی میری بات پر یقین نہ آئے تو ایک ٹیسٹ کیجیے اپنا، ایک بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر اپنی گلی میں سے گزروائیے، اگلے دن اسی بچے کو انہی کپڑوں کے ساتھ نہلا دھلا کر اپنی ماں کی انگلی پکڑوا کر گزرا رہی ہے اپنے سامنے سے، اور اپنے دل سے پوچھئے بچہ کس دن زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے. حالانکہ بچہ وہی ہے، کپڑے بھی وہی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ کمزوری بنائی ہے کہ عورت اس کی کمزوری ہے. تو مرد تو عورت کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس عقل ذرا زیادہ ہے تو اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے میں ذرا وہ کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن عورت اگر کہیں کسی مرد پر فریفتہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے پھر وہ بسٹ ہو جاتی ہے. یہاں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ایکسٹرا 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 آرڈینری ہینڈسم تھے، لہذا وہ عورت کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے تھے اس کے لیے بھی ایررزسٹیبل ہو گئے. یہ تھی وہ ابنامہ بات جو اس صورت میں آئے گی.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ